सन 61 हिजरी में इराक की सरजमीन में सहरा का किनारा, नहर फरात का मगरबी इलाका, जहां लाखों लोग एक मर्द के मध्य मुकाबिल खड़े हैं। मुहर्रमुल हराम के 10वें दिन एक अजीम मुजाहिदाना वाकया पेश आता है। ये खून खुदा है जो खाके करबला पर गिरा है।
जालिम उस वक्त जुल्म करने की जुर्रत करता है कि जब मजलूम उसके जुल्म के सामने तस्लीम और खाशाए हो जाता है।
जिन्होंने इमाम की नुसरत नहीं की, हकीकत में वो दुनियावी उज्र और बहाने तराश रहे थे।
उन्होंने गुमराहियों और बुरे रवैयों को देखा और इनकी इसलाह की खातिर कयाम किया।
इसके बाद से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कयाम उम्मत के नफा में था, अपने जाती मफाद या तसल्लुत हुक्मरानी के लिए नहीं था।
इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह का वाकया अपने उरूज पर है। यहाँ निफास का अंदाज बहुत पेचीदा है।
कुलूबहुम माक वसीयुफहुम अलैक, मतलब ये है, यानी लोग दिल की गहराई से आपको चाहते हैं लेकिन उनकी तलवारें आपके खिलाफ हैं।
इस्लाम में हकीकी अकलानियत को वाज़े किया और वहदतुल मुस्लिमीन की खातिर जहाद को मनसे ज़हूर पर लाए।
जिस कदर इम्तिहानात में ताखीर होगी उसी कदर मुश्किल तर होते जाएंगे।
सदाए आशूरा ने दुनिया के हर मजहब और हर मिल्लत को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। इज्जत की मौत सिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। उस मर्द खुदा के इस अजीम मुजाहिदाना इकदाम को आज 1400 साल गुजर चुके हैं। ये करबला है, हजारों आशिक जायरीन की वादा का, और एक ही नाम है जो सारे दिलों पर कुंदा है और हर जबान का जिक्र है, हुसैन इब्न अली। उमूवी हुक्मरानों के लिए बसरा सियासी और अस्करी एतबार से इंतहाई हसास जगह है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अपनी खास सिफात की बिना पर इस शहर की फिजा पर काबू पाने में कामयाब हो गया था। बास कबाइल के सरदारों के साथ धमकी आमेज रवैया रखने, जबर तशद्दुद करने, लालच देने और इनके दरमियान तफरका पैदा करने के जरिए नेज बास सरदारों को मकाम व मनसब के वादे देकर अपनी तरफ करता था। ये तरीके इब्ने ज़ियाद की हुक्मरानी के अंदाज थे। एक मर्तबा फिर इब्ने ज़ियाद का इंतखाब किया गया ताकि वो कूफा जाए और मुस्लिम बिन अकील की तहरीक में रुकावट पैदा करे।
बसरा के लोगों की फिक्री सतह कूफी अवाम जैसी न थी, लेकिन इन दोनों शहरों की बनावट और माशरती साख्तार एक जैसी थी। बसरा की सूरत हाल कूफा और दूसरे शहरों जैसी थी। बसरा ऐसा शहर था कि इसमें मुख्तलिफ कबीले एक साथ जिंदगी गुजार रहे थे। बहुत से खवारिज भी बसरा में रहते थे। कई मर्तबा उमूवियों की उनके साथ मुठभेड़ भी हुई।
यजीद के कई एक वाली, बिलखुसूस वो जो बनी उमैया की मोहब्बत में गर्क हो चुके थे, बाज़ोकात ऐसे काम करते थे कि उनके बड़ों की ख्वाहिश नहीं होती थी। इब्न ज़ियाद जो कि खून रेजी का शौक रखता था, उसने ये शख्सियत अपने बाप से पाई थी। तारीखी एतबार से उस धमकी से पहले उसे बसरा की गवर्नरी से हटाया गया था। इसी वजह से वो कोशिश कर रहा था कि यजीद की खुशी हासिल करे।
इसी वजह से हम देखते हैं कि जब उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को बसरा की गवर्नरी के साथ कूफा की गवर्नरी की खुशखबरी दी गई तो ये इसका ख्वाब था जो पूरा हो रहा था। अलावा अजी उबैदुल्ला देख रहा था कि यजीद और इसके दरमियान किसी हद तक खिंचाव पाया जाता है। इस वजह से उबैदुल्ला को यकीन नहीं आ रहा था। इस खिंचाव के बावजूद इसे कूफा की गवर्नरी दी जा रही है। इस बिना पर उबैदुल्ला बिन ज़ियाद बहुत खुश था क्योंकि इस हुक्म में इसे अपने सारे ख्वाब और अपनी सारी आरजुएं पूरी होती हुई नजर आ रही थी।
امام حسین علیہ السلام نے اپنے دوسرے قدم پر کوفیوں کی دعوت پر بصرہ کے سرداروں کو خط لکھا اور انہیں اپنی مدد کے لیے بلایا۔ سلیمان ابن رزین بصرہ کے سرداروں کے نام امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر روانہ ہوئے۔ احنف ابن قیس بنی تمیم قبیلے کے سردار نے خط وصول کرنے کے بعد کہا، ہم نے خاندان علی ابن ابی طالب کو اس سے پہلے بھی آزمایا ہے، اس کے ذریعے ہمیں نہ حکومت ملی نہ مال و دولت میں سے کچھ حاصل ہوا، علاوہ زی کوئی جنگی حکمت عملی بھی نہیں سیکھ پائے۔ اس بنیاد پر احنف نے امام کی دعوت کو قبول کرنے سے
بصرہ کے اکثر سرداروں اور بالخصوص احنف ابن قیس کے جواب میں دنیاوی دلیل شامل تھی، اس میں کہیں بھی دین و دیانت نظر نہیں آتی تھی۔ اگر ہم دینی نقطۂ نگاہ سے اس مسئلے کو دیکھیں تو غیر دینی نتیجے کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا پرست لوگوں کے معیار مادیت پر مبنی ہوتے ہیں، جبکہ دینی معیارات مکمل طور پر معنوی و روحانی اقدار پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ اقدار جیسے علمی صلاحیت، زاہدانہ طبیعت اور اخلاقیات پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے احنف ابن قیس کے اعتراضات میں سے ایک یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے نہ مال و دولت میں اضافہ کرتے ہیں، نہ انہیں سیاست آتی ہے، اور نہ ہی وہ کسی فوجی دھوکے و فریب سے آگاہ ہیں۔
یہاں ہم خواص کی بات کریں گے۔ اس بنیاد پر کام مشکل ہو گیا۔ جب ہم کچھ بن جاتے ہیں، چاہے کسی بھی حوالے سے ہو، ہمیں نیچے آنا پڑتا ہے، امتحانات مشکل ہو جاتے ہیں، جواب دہی کا مسئلہ زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں رد ہونے والوں کے درمیان اور نچلے درجے میں رد ہونے والوں میں فرق ہے، یعنی اگر یہ لوگ رد ہو گئے تو دوسرے بھی ان کے مطابق چلیں گے۔
ابن زیاد کا داماد منظر ابن جارود بھی بصرہ کے سرداروں میں ہے۔ وہ اپنی جان و منصب کو ہاتھ سے گنوا دینے کا خوف رکھتا ہے۔ جب اسے خط موصول ہوا تو وہ ابن رزین کو گرفتار کر کے دارالعمارہ لے گیا اور ان کے حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے کوفے کی طرف سفر شروع کرنے سے پہلے سلیمان کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا۔ یوں سلیمان ابن رزین کا نام حسینی تحریک کے پہلے شہید کے عنوان سے تاریخ میں ثبت ہو گیا۔
جنہوں نے امام کی نصرت نہیں کی، حقیقت میں وہ دنیاوی عذر اور بہانے تراشتے تھے۔ وہ رک گئے تاکہ زمین میں اپنی نفسانی اور دنیاوی خواہشات تک پہنچ سکیں۔ اگر خداوند چاہتا تو انہیں آپ کی طرف رہنمائی کرتا۔ انہوں نے فتح اور کامیابی کو صحیح درک نہ کیا، کیونکہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت نہیں کی، اپنے اعمال اور اپنے نفس پر بھروسہ کیے بیٹھے ہوئے تھے۔
یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کا خلیفہ ارکان اسلام کو نقصان نہ پہنچائے، نیز مظاہر و شعائر اسلام کو نابود نہیں کرنا چاہتا، ہمارا فرض ہے کہ اس کی اتباع کریں، حتیٰ کہ اگر وہ اپنی زندگی میں فسق و فجور کا مرتکب نہ ہو۔
جس قدر امتحانات میں تاخیر ہوگی، اسی قدر مشکل تر ہوتے جائیں گے۔ کمزور انسان ہوتے ہیں جو شروع میں ہی غصہ کرتے ہیں اور جھگڑ پڑتے ہیں۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کا واقعہ عروج پر ہے۔ یہاں نفاق بہت پیچیدہ انداز کا ہے، اس لیے کہ امتحان بھی بڑی سطح کا ہے، اس کی عبرتیں بھی بہت ظریف دقیق حساب شدہ، یعنی دونوں طرف۔ آپ اگر دونوں طرف بغور جائزہ لیں، پھر بھی زیادہ غور و خوض کرنے کی گنجائش باقی رہ جائے گی۔
یزید ابن مسعود نہشلی بصرہ کے چند رہنماؤں میں سے ایک ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنے کی فکر، وہ کوشش کرتا ہے کہ بنی تمیم، بنی حتلہ اور بنی سعد کو امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے لیے آمادہ کرے، لیکن یہ گروہ معاشرے میں حاکم فضا کے تحت اعتقاد رکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی صلح بایزید بہتر ہے۔ نہشلی اپنے عقیدے میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ وہ اس عقیدے پر ثابت قدمی دکھاتے ہوئے کربلا کی طرف حرکت کرتا ہے۔ البتہ وہ معرکہ کربلا میں شامل ہونے کی توفیق حاصل نہیں کر پاتا، اور امام علیہ السلام کی خبر شہادت دوران سفر اس کے کانوں تک پہنچتی ہے۔
ہم یہ تصور نہ کریں کہ وہ جذباتی ہو گئے تھے اور محبت کو جلد مٹ جانے والے احساسات شمار کریں، یا محبت کو بے اہمیت خیال کریں، جس میں معرفت بھی نہ ہو، جس میں ایمان کی گہری سچائی بھی نہ ہو۔ اس لیے کہ ابا عبداللہ الحسین کے دشمنوں کی صفوں میں بھی بہت سے افراد ایسے تھے جو امام حسین سے محبت رکھتے تھے، جیسا کہ کوفہ سے کوئی پہلے خبر لایا تھا، کربلا کی راہ میں کہتا ہے، یا ابا عبداللہ قلوبہم معاک وسیوفہم علیک، مطلب یہ ہے یعنی لوگ دل کی گہرائی سے آپ کو چاہتے ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں، لہٰذا ہر محبت نجات دہندہ نہیں ہوتی۔
دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے فیصلہ کیا کہ رسول خدا جو کہ دنیا سے جا چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کا فریضہ ادا کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ امت کے شیوا اور مکتب کو ٹھیک سمت میں لائیں جو کہ انحراف کا شکار ہو چکا تھا۔ پس امام نے اس مقصد کو بنایا اور قدم بڑھایا تاکہ امت کے اس انحراف پر اپنی تاثیر چھوڑ سکیں۔ جب لوگ ایسی جگہ پہنچ گئے کہ ایک ظالم حکمران کا مقابلہ نہ کرتے تھے اور شکست سے روبرو ہو چکے تھے، کیونکہ ظالم حکمران ہر چیز کو حتیٰ کہ شریعت کو اپنے فائدے میں استعمال کر رہا تھا، اس لیے کہ امام حسین نے اس چیز کو محسوس کر لیا۔
سب لوگ خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، نیز تمام مخلوقات اگر ظلم و جور کے خلاف اگر قیام کرنا چاہے تو وہ امام علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا کہ اس وقت دنیا میں کہیں اور مظلوم نہ تھا اور کوئی ظالم اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ ظالم اس وقت ظلم کرنے کی جرأت کرتا ہے کہ جب مظلوم اس کے ظلم کے سامنے تسلیم اور خاشائے ہو جاتا ہے۔
ابن زیاد نے کوفے میں داخل ہونے سے پہلے ہیلا گری سے کام لیا۔ اس نے حجازیوں کی طرح سے لباس پہنے اور سر پر کالا امامہ رکھا اور چہرے پر نقاب لگا کر کوفہ شہر میں داخل ہوا۔ شہر کے لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے منتظر تھے سمجھے کہ یہ سوار وہی امام علیہ السلام ہیں۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور خوشی سے آوازیں لگانے لگے اور اسے خوش آمدید کہنے لگے۔
اس کام کے ذریعے ابن زیاد چاہتا تھا کہ کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کی مقبولیت کا اندازہ لگائے اور یہ جان سکے کہ لوگ ان کا کس طرح استقبال کریں گے۔ وہ چاہتا تھا یہ جان سکے کہ کوفہ شہر میں امام حسین علیہ السلام کی بیعت حاصل کرنے کے سلسلے میں کس قدر کام کیا جا چکا ہے۔ اس نے دیکھا کہ بھرپور عوامی استقبال ہوا ہے، لوگ کہہ رہے تھے کہ اے رسول خدا کے فرزند خوش آمدید۔ اسی بنا پر اس نے سیاست کو قلعہ خما کرنے سے شروع کیا اور لوگوں کی گردنیں اڑانے لگا تاکہ کوفہ شہر میں حسینی تحریک پر قابو پا سکے۔
ابن زیاد کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ تھا کہ سلطنتی اور موروثی حکومت کو اپنے لیے عملی بنائے۔ ایسی حکومت کے لیے بہت بڑی سطح پر تبدیلی کی ضرورت تھی۔ حقیقت میں وہ کوشش کر رہا تھا کہ گزشتہ خلفاء کے اسلام کو مٹا دیں اور ایسی حکومت کی بنیاد رکھے جو سلطنت اور بادشاہت پر مبنی ہو اور اسلام میں اسے اسلامی حکومت کہا جائے۔
کوفے میں ابن زیاد کے آ جانے کے بعد مسلم بن عقیل کی سرگرمیاں خفیہ طور پر جاری رہتی ہیں۔ کوششیں یہ تھیں کہ امن و آمنہ اور حفاظتی مسائل کا خیال رکھتے ہوئے بیعت لینے کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اسی وجہ سے مسلم بن عقیل کی رہائش کو مختار کے گھر سے ہانی بن عروہ کے گھر منتقل کر دی گئی۔
مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں لوگوں کو اکٹھا اور منظم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم کا یہ کام بہت اہم اور اساسی تھا۔ قیام امام کی کامیابی اور کسی بھی سیاسی نظام کے لیے یہ کام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
مسلم ابن عقیل نے بعض قبائل کو بیعت امام کی دعوت دی۔ کچھ چھوٹے قبیلوں نے دعوت قبول کر لی اور ان کے ہمراہ ہو گئے۔ بعض نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
کوفیوں کی تحریک کے سرداروں کو گرفتار کرنا ابن زیاد کی حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ وہ مسلم کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے کسی بھی غیر انسانی اور غیر اخلاقی قدم اٹھانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کر رہا تھا۔ تحریک کے مرکزی کرداروں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی خاطر محسبین اہل بیت اور صحابہ کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ دھوکہ دہی اور سازش سے کام لیا جا رہا تھا۔ حکومت کا بس یہی کام رہ گیا تھا۔
میکا ولی کا نظریہ ہے کہ حکومت میں اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کی خاطر کسی بھی روش سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس روش میں انسانوں کا قتل، حرمت و ناموس کا پامال کرنا، جس انسانی جان کے قتل کو خدا نے منع فرمایا ہے، رشوت دینا اور ہر چیز جائز ہے، کچھ منع نہیں ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، حتیٰ بے گناہ انسانوں کا قتل، بنیادی طور پر کسی بھی طرح کا عمل انجام دیا جا سکتا ہے۔
جن قبائل نے مسلم ابن عقیل کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، ان قبائل کے متعلق عبید اللہ ابن زیاد کافی معلومات رکھتا تھا۔ جناب مسلم کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کو نمائندگان مسلم کے طور پر ان قبائل کے پاس بھیجتا تھا تاکہ انہیں امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے عنوان سے دعوت دیں۔ اور جب وہ قبائل دعوت قبول نہ کرتے تو اس قبیلے کے کسی بچے، بوڑھے یا کسی عورت کو جب بھی کبھی باہر کہیں دیکھتے تو قتل کر دیتے، تاکہ سب لوگ یہ خیال کریں کہ مسلم ابن عقیل کے نمائندوں نے جب قبائل سے انکار سنا اور ان کی حکومت کے لیے حمایت نہیں کی تو اسی بنا پر وہ اس قبیلے کے بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر رہے ہیں۔
عبداللہ ابن یقین جو کہ امام علیہ السلام اور ابن عقیل کے درمیان واسطہ ہیں، ابن زیاد کے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں اور انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ سلیمان ابن سرد خزائی، ابراہیم ابن مالک اشتر، مختار سقفی، عبداللہ ابن حارث، میسم تمار، علی ابن یزید قلبی، ابن نواتے، حارث ابن عابر حمدانی اور سینکڑوں محسبین اہل بیت کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔
ابن زیاد نے کوفہ میں جو اقدامات کیے ان میں سے ایک خوف ہراس کی فضا قائم کرنا تھا۔ اس نے شیعہ سرداروں اور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا، اس وجہ سے کوفہ میں کوئی رہنما نہ رہا۔ جس گروہ کا رہبر نہ ہو اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ ان حالات میں کوئی موقف اختیار کر سکے، اس لیے کہ ایسے حالات میں کئی قسم کے نظریات سامنے آتے ہیں۔ اس کام کا مقصد یہ تھا کہ کوفیوں کی طرف سے مسلم اور امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے میں رکاوٹ بنے۔
ان حالات میں خود کو خلیفہ کہنے والا شخص ظلم و ستم کے ساتھ حکمرانی کرتا تھا، اپنے مخالفین کو ظلم اور انہیں کچلنے کے ذریعے جیلوں اور اپنی فوجی چھاؤنیوں کی مدد سے ان کی آزادی خواہ آوازوں کو دبا دیا جاتا تھا۔ جو لوگ اس طرز سیاست و حکومت اور آمرانہ نظام کو قبول نہیں کیا کرتے تھے ان کے خلاف ایسے حربے استعمال کیے جاتے تھے۔
ابن زیاد جو امام علیہ السلام کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے اور ان پر ظلم کرنے کے باوجود مسلم تک نہیں پہنچ سکا تھا، اس نے اپنے ایک جاسوس بنام موقل کو مسلم کے چاہنے والوں کی طرف بھیجا۔ موقل نے مسلم کے چاہنے والوں میں سے بعض کو 3,000 درہم تعاون کے عنوان سے ادا کیے۔ نیز خود کو ان کے چاہنے والوں میں تعارف کروایا۔ یہ ہیلا کام آ گیا اور ابن زیاد کے جاسوس نے چند دنوں بعد ہانی کے گھر میں مسلم سے ملاقات کی۔
اموی حکومت یہ سمجھتی تھی کہ اگر امام حسین علیہ السلام کوفے میں داخل ہو گئے تو تاریخ تبدیل واقعہ ہوگی، اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو جنہوں نے امام کو خط لکھے تھے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔
جب ہم بنی امیہ کی حکومت کے متعلق بات کرتے ہیں تو ایسی حکومت کے متعلق بات کرتے ہیں کہ جس میں ان کے سارے ذرائع شامل ہیں، سپاہی اور امن عامہ قائم رکھنے والے ادارے، جاسوسی ادارے اور اطلاعات و معلومات جمع کرنے والے ادارے ان کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ یعنی ہم ایسی حکومت کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے ماتحت جاسوسی اور قانون نافذ کرنے والے سارے ادارے ہوتے ہیں۔ اس حکومت کی عمر 1 سال 2 یا 3 سال نہیں تھی کہ ہم انگلیوں پر شمار کر لیں، بلکہ یہ لوگ ہر شہر میں اور ہر معاشرے میں خفیہ طور پر موجود رہے ہیں۔ وہ لوگوں سے معلومات حاصل کر سکتے تھے اور پھر حالات و واقعات کا تجزیہ و تحلیل کیا کرتے تھے۔ وہ عوام اور سیاسی سماجی تحریکوں کا پیچھا کر سکتے تھے۔ بنی امیہ جیسی حکومت جو ہر طرح کے وسائل سے لیس تھی۔
ابن زیاد بہانے سے ہانی ابن عروہ کو قصر میں کھینچ لاتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے کہ مسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہانی اس کام سے انکار کر دیتے ہیں۔ عبید اللہ غصے میں آ جاتا ہے اور ہانی کو زد و کوب کرتا ہے۔
جب عبید اللہ ابن زیاد اٹھا اور اس نے ہانی کے چہرے پر اتنے تازیانی مارے کہ ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا، پھر اس نے حکم دیا کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی، ہانی کا غائب ہونا طویل ہو گیا اور یہ بات تفتیش کا باعث تھی کہ ہانی کہاں ہیں، اس لیے کہ ہانی ابن زیاد سے ملنے گئے تھے اور پھر واپس نہیں آئے تھے۔ اس صورت کے پیش نظر مذہج قوم کے افراد مسلح ہو کر قصر کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے اور قصر کا محاصرہ کر لیا۔
ابن زیاد جب صورتحال کو خراب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو قاضی شریع کو حکم دیتا ہے کہ کسی بہانے سے لوگوں کو خاموش کروائے اور انہیں منتشر کر دے۔ قاضی شریع قصر کے دروازے پر آتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے، ہانی زندہ ہے اور میں نے اس سے ملاقات کی ہے، آپ نے جو اس کے قتل کے ہونے کی افواہ سنی ہے جھوٹ ہے۔ اس طرح ایک دفعہ پھر دھوکہ دہی اور اہم حقائق کو چھپانے کے ذریعے اعتراض کرنے والوں کو منتشر کر دیا گیا۔ لیکن ہانی کی جان کو درپیش خطرے کی نسبت مسلم کی طرف سے رد عمل کیا ہوگا؟
جب قاضی شریع نے مزہج قبیلے کے افراد کو ہانی کے زندہ ہونے اور محفوظ ہونے کی خبر دی تو یہ لوگ پہلے ہی کسی بہانے کی تلاش میں تھے تاکہ قصر کے اطراف سے دور ہو جائیں۔ البتہ اگرچہ مزہج قبیلے کے افراد کی تعداد ہزاروں میں تھی اور ابن زیاد کے پاس دسیوں سپاہیوں سے زیادہ محافظ نہ تھے، لیکن چونکہ ابن زیاد نے لوگوں کو دھمکی دے رکھی تھی کہ شام سے ایک لشکر کوفہ کی طرف چل چکا ہے، اس بات نے کوفیوں کے مابین خوف و ہراس پیدا کر دیا تھا۔ لہٰذا مزہج قبیلے کے افراد بہت جلد وہاں سے چلے گئے۔
پھر وہ لوگ جو اموی حکومت کے فقی شمار کیے جاتے تھے، انہوں نے بعض آیات قرآن مجید اور پیغمبر اکرم کی احادیث کی ایسی تاویلیں کی کہ جو بنی امیہ کی حمایت میں اور ان کے فائدے میں تھیں۔ عوام بھی ان باتوں کا احترام کرنے لگے اور دوسری تمام تفاصیل کے ساتھ ان باتوں کو بھی قرآنی آیات اور احادیث نبوی کی مانند مقدس شمار کرنے لگے۔ ایسی صورت ہو گئی کہ ایک طرح کی مقدس تابی ان پر حاکم ہو گئی۔ وہ یقین کرنے لگ گئے کہ یہ حکمران، خلیفہ یا مسلط ہونے والا شخص خدا کی طرف سے انتخاب شدہ ہے۔ بعض فقہا نے بھی اس راستے میں ان کی مدد کرنا شروع کر دی کہ عوام اس کی اطاعت کو ایک شرعی واجب سمجھنے لگے۔
اگر آپ غور کریں کہ عاشورہ کا واقعہ کیوں پیش آیا، میری رائے میں اس کی زیادہ ذمہ داری اور اس گناہ کا زیادہ تر حصہ کہ جس کی وجہ سے یہ مصیبت واقع ہوئی، خواص کے حصے میں آتا ہے۔ معاشرے کے اہم لوگ، بعض نے حب دنیا، مقام و منصب اور شہوت رانی کی بنا پر ظالمین کے ساتھ ہو گئے اور اہم کردار ادا کرتے رہے۔ کچھ ایسے تھے جو کہ غیر جانبدار بن گئے تھے۔
ہانی ابن عروہ حکومتی فریب کے ساتھ جال میں پھنس چکے تھے اور ان کی رہائی کی کوئی امید نہ تھی۔ ہر لمحہ ریاستی ظلم و استبداد میں اضافہ ہو رہا تھا جس نے لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر دیا تھا۔ ان حالات میں کیا کوفے کے لوگ اپنے عہد و پیمان پر باقی رہ سکیں گے؟ ہانی کی رہائی کے لیے مسلم کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ نیز وہ کس طرح ان خبروں کو امام حسین علیہ السلام تک پہنچا سکیں گے؟